واتخذوا من دونه آلہا، یہ پھر بھی اس کے ساتھ کچھ الہ بناتے ہیں، ایسے رب کے ساتھ. یہ کتنی زبردست آیت ہے، جو نمبر 2 آیت ہے. توحید پوری ڈسکرائب ہو گئی ہے اس میں، اور کتنی زبردست طریقے سے بچوں کو اسے سکھا دے، سمجھا دے. شرک کی نفی ہو گئی، اور کیسے توحید اس کے اندر خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں میں ایسی جرت ہے، کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اس کے باوجود وہ بنا رہے ہیں الہ اس کے سوا. کیسے الہ؟ لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی. وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ بتاؤ، خلق کل شیئا، اس نے تو ہر چیز پیدا کی، انہوں نے کیا پیدا کیا جی؟ ان کا بھی کوئی شاہکار دکھاؤ، کوئی کتا انہوں نے بنایا، کوئی بلی انہوں نے بنائی، کوئی انسان انہوں نے بنایا. یہ اپنا بتائیں کہ بھئی یہ ہمارا کارنامہ ہے جی، ہم نے دیکھے یہ بنایا. انسانوں نے جو ڈسکوریز کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنائی ہوئی چیز. اب یہ جی مچھلی مل گئی ہے، یہ ایسی مل گئی، وہ تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ان کو ڈسکور کر لیا. کوئی انوینشنز جو ہیں انسان نے کی، کوئی ٹیلی فون بنا دیا، کہیں کمپیوٹر بنا دیا، ٹیلی فون بنا دیے، یہ وہ چیزیں بنا دی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو نان لیونگ تھنگز ہیں. وہی اللہ کی دی ہوئی مٹیریلس کو جوڑ توڑ کے اور ان کو اکٹھا کر لیا، یہ تو کوئی تخلیق نہیں ہے. بتاؤ انہوں نے کون سی تخلیق کی ہے؟ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد محتاج ہے اللہ کے کہ وہ نکالے یا نہ نکالے اس میں سے پودے کو. تو انہوں نے کون سا پودا اگا دیا؟ کون سا انہوں نے نیا ایک کہا کہ ہم نے ایک یہ بنایا درخت، ہم نے ایک یہ بنائی ہے کوئی چیز، یہ ستارہ ہم نے بنایا، یہ سیارہ ہم نے بنایا، چاند ہم نے ایک اور بنا دیا، ایک سورج اور بنا دیا. کچھ تو بنائیں، کیا بنایا انہوں نے؟ یہ تو خود تخلیق شدہ ہے. وہ کیا بنایا جو خود پیدا ہوا ہوا ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو موت ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ مالک ہو سکتے ہیں اپنے نفسوں کے کسی نقصان اور نہ کسی نفع کے. ایون سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا وہ لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے. انسانوں میں، جنوں میں، یا ساری مخلوق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور اللہ نے فرما دیا، اے نبی آپ کہہ دیں یہ بات کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اکٹھی کر لیتا، میں تو کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو اس کے بعد کوئی اور ذات ایسی آ سکتی؟ کون سے اولیاء اللہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں؟ کون سی قبروں والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ پھر یہ قرآن کیا ان کو بول کے بتاتا نہیں ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک کسی کو بھی سمجھنا، کسی سے بھی خیر اور شر کا سوچنا کہ یہاں سے مل سکتا ہے یا یہاں سے میں شر سے بچ سکتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملائکہ کو پھر سمجھنے کہ یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں، کسی نبی کو خدا بنا لیں؟ یا پتھر آ گئے، ان کو تو بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ پتھروں کو، درختوں کو، آگ کو، سانپ کو، ان کو، چوہے کو، ان کی پوجا شروع کر دیں. وہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے، یعنی اسفل السافلین، نیچوں سے بھی نیچے ہو گئے. جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے وہ دیکھ لینا کہ یہ بھی تو کبھی پیدا ہوا تھا، کبھی بیبی تھا، کبھی بڑا ہوا. جب بیبی تھا تو محتاج تھا، پھر بڑا ہوا تھوڑا سا تب بھی محتاج تھا، اور اس سے پہلے بھی محتاج تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا. یہ کدھر سے خدا ہو گئے؟ ولا یملکون موتم ولا حیاتن، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موت کے اور نہ زندگی کے. دیکھیں، نہ وہ اپنی موت اور زندگی کے خود مالک تھے، نہ کسی اور کے ہو سکتے. ایون عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لے، وہ تو اپنی زندگی کے مالک نہیں تھے، اللہ نے جیسے پیدا کر دی ویسے ہی ہوئے. پھر وہ جب دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، ان کو موت نہیں ابھی آئی، مگر جب دنیا سے اٹھائے گئے اس وقت بھی کوئی مالک نہیں تھے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہوتے کسی اس شر سے جو ان کی طرف آ رہا تھا. پھر لوگ جا کے زندگیاں وہاں سے مانگتے ہیں جو خود اپنی زندگی اپنے لیے نہیں لے سکے. اگر وہ زندگی کسی کو دے سکتے ہوتے تو پہلے اپنے آپ کو تو دے دیتے. وہ قبر میں خود پڑے ہوئے اور کسی کو زندگی دے دیں گے، جی میں ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے، فلانا بڑا بیمار ہے اس کو زندگی مل جائے، فلانا ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے ہمیں بیٹا پیدا کر دے. وہ اگر پیدا کرنے کی، زندگی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوتے، قدرت رکھتے ہوتے، تو وہ خود قبر میں نہ پڑ جاتے جا کے. اللہ اکبر. تو جو سیکنڈ آیت ہے نا وہ اسی چیز کو ایک یعنی جس کو کہیں پوزیٹو اور نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک اسبات میں بات ہے اور ایک نفی کے اندر بات ہے. یعنی اسی چیز کو، شرک کی نفی کی گئی ہے اس میں، اس میں توحید کو بیان کیا گیا، اس میں ان ساری چیزوں کا انکار کیا گیا ہے جو غیر اللہ سے جو عقیدے بھی لوگ وابستہ رکھتے ہیں. ولا نشور، اور نہ ہی وہ جی اٹھنے کے مالک ہے، تو پھر کیوں ان کی عبادت کرو گے؟ ان میں سے کوئی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ. کس چیز کو کہا انہوں نے کہ یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ کا مطلب کیا؟ یہ بس جھوٹ ہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو کفار نے جو قرآن کریم کے اوپر ایک بات کی تھی کہ یہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، جھوٹ بنا لیا، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، یہ ان کفار کا کہنا تھا. افتراہو، اس نے گھڑ لیا اس کو. اس نے کس نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَعَانَهُ، اور مدد کی ہے اس کی، علیہ، اس پر، قوم آخرون، ایک دوسری قوم نے. کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے کچھ غلام ہیں، کچھ عیسائی غلام ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہانیاں وہانیاں سن لیتے ہیں اور پھر آ کے ادھر بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. فقط جاءوا ظلما وزورا، بس تحقیق وہ لائے ظلم اور جھوٹ. ظلم کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے کہ جب ایک بات جس کی دلیل ہو اور اس کے اگینسٹ انسان فیصلہ کر دے، یہ بھی ایک ظلم ہے. جیسے ہم کہیں گے کورٹ میں گئے، سارا پروف تھا کہ یہ بندہ انوسنٹ ہے، پھر بھی جج اگر کہہ دے کہ نہیں میں اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں، یہ کیا ظلم؟ اسی طرح یہ ان کا ظلم ہے. کس بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائی، وہ بھی کوئی عالم نہیں ہے، غلام ہے، ان کے پاس کہاں اتنا نالج ہے کہ وہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیں، سکھا دیں؟ یہ قرآن اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. مشرکین مکہ میں سے بھی جو بڑے شاعر تھے، ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے بھی گیو اپ کر دیا جب سورہ کوثر سنی، تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. صاف پتا چلتا تھا یہ انسان کا کلام نہیں، کیونکہ وہ اہل زبان تھے نا، ان کو سمجھ آتی تھی. اب ہمارے جیسوں کو سامنے تو عربی بول لو یا قرآن پڑھ لو، ہمارے لیے ایک ہی ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں. بعض لوگ عربی کوئی بول رہا ہو تو وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتے، ان کو سمجھ لیتے عربی بول رہا ہے، پتہ نہیں قرآن ہی پڑھ رہا ہے. اسی لیے وہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ آپ بی ویئر، وہ یہ قرآن آ گیا ہے، نیو قرآن چھپ گیا ہے، وہ اس قرآن کے اندر اتنی صورتیں ہیں، اس کا سب کو بتا دو. بھائی آپ تو خود اشتہار دے رہے ہو، وہ کیسے قرآن ہو گیا؟ وہ جو قرآن ہے ہی نہیں، آپ نے تو خود ہی اس کو قرآن کا لیبل دے دیا. سب سے پہلے تو یہ گناہ کا کام کیا. اگر وہ کہہ رہے ہیں قرآن تو ہم تو نہیں اس کو قرآن مانتے. کوئی کہہ دے کسی بلڈنگ کو یہ کعبہ ہے تو ہمارے لیے کعبہ ہو جائے گی وہ. کوئی بت کو کہہ دے یہ خدا ہے تو ہم کہیں گے او خدا نہیں ہے، یہ سب کو پتا تو یہ خدا نہیں ہے. بھائی جس کو اپنے قرآن کا پتا ہوگا نا، وہ ایسے ہی کسی کتاب کو دیکھ کے نہیں یہ سوچ لے گا یہ قرآن ہے، جو ہر طرف نہیں گرتا پڑے گا. اس کو پتا ہے میرا قرآن کیا ہے، اپنی کتاب کا نالج لے لو اتنا کافی ہے. پھر لوگوں کو یہ اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فلانی وہ اس سے بچ کے رہنا، یہ قرآن نہیں ہے. کیوں بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو یہ بات؟ مسلمان جب اپنی کتاب سے واقف نہیں ہے نا تو پھر وہ ہر کتاب کو ہی قرآن سمجھ کے اس کے اوپر سجدے کرنے لگے گا. اور جس دن اس کو اپنی کتاب کا نالج آ گیا تو الحمدللہ کانفیڈنٹ ہے, کون ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ یہ لو یہ قرآن ہے اور ہم بھی مان جائیں کہ یہ قرآن ہے. کیوں, کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے اس میں اتنی صورتیں ہیں, اس میں یہ نمبر کی صورت ہے؟ وہ آپ تو خود اشتہار دے رہے ہو, ان کو تو ضرورت پڑی نہیں اشتہار دینے کی, آپ نے خود ہی پوری دنیا میں اشتہار دے دی. وہ آگے اس کو پھیلاؤ, اپنے سارے کانٹیکٹس کو بھیج دو, یہ نیا قرآن آ گیا مارکیٹ میں. اتنی بے وقوفی کی انتہا ہے یہ. کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو قرآن نہیں کہا, ہم اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. نیو قرآن, واٹ از نیو قرآن؟ قرآن صرف ایک ہے جو اللہ کا کلام ہے, باقی کوئی سورج کو کہہ دے یہ چاند ہے اور چاند کو کہے یہ سورج ہے تو آپ مان لیں گے؟ آپ کو پتا ہے سورج سورج ہی ہے, یہ پاگل ہے. مجھے پتا ہے یہ سورج ہے, مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ قرآن ہے تو آپ اس کی بات سن کے اس کو قرآن تھوڑی کہنا شروع ہو جائیں گے. اوکے, آپ کو علم ہے کہ قرآن کیا ہے, لیکن جب ہمارے یہ حال ہو جائے کہ عربی کوئی بول رہا اور ہم سر پہ دوپٹہ لے لیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں کتنی عقل ہے کہ ہماری کتاب کیا ہے. ہمیں مسلمانوں کو ہی بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو قرآن نہ سمجھ لینا. تو اپنی حالت کا اندازہ کریں کہ ہم کس حد تک قرآن سے ناواقف ہیں پھر, کیونکہ ایک ناواقف انسان ہی یہ سمجھ سکتا ہے یہ قرآن ہے. ورنہ جس جو مسلمان ہو اور قرآن سے واقف ہو اس کو نہیں کوئی ایسا دھوکہ دے سکتا, اور اس کو کسی کو اشتہار دے دے کے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لے کر جو آئے ہیں, یہاں پہ جا او آیا ہے, یہاں پہ یہ نہیں آیا جا او بھی ظلم وزورا, وہ لے کر آئے سات ظلم کے, لائے سات ظلم کے اور زور کے, بلکہ فرمائے وہ جا او ظلم وزورا, وہ آئے ہی ظلم اور جھوٹ, یعنی وہ ایک جھوٹ اور ظلم کا ملمہ ہے خود ہی, یعنی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سارا ہے سارا ہی جھوٹ ہے یہ, اور یہ ظلم ہے. سمجھ لو کہ سورج کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سورج نہیں ہے تو کتنا بڑا ظلم ہے, جھوٹ ہے کتنا بڑا. ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہو پھر اس کو کوئی کہتا جائے, اسی طرح قرآن تھا کہ ان کو خود پتا تھا کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, جب ہی تو قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے لاؤ اس کے جیسی کوئی صورت نکال کے, لاؤ اس کے جیسی کوئی آیت نکال کے. آپ کا مطلب انہوں نے نہیں کوششیں کی ہوں گی, وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے یعنی زبان دان سمجھتے تھے. اس زمانے میں شاعری کا بہت زور تھا, زبان میں تو وہ اتنے ماہر تھے. ایک بندہ ایک تقریر کرتا تھا, پوری تقریر میں ایک لفظ کو دوبارہ نہیں یوز کرتا تھا, اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کی پاس زبان میں. شاعری ایسی تھی کہ بس مطلب شاعر کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا, اور بڑا ہے جو شاعر ہوتا تھا جس کی شاعری نمبر ون پہ آتی تھی اس کی شاعری کو کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا. آپ کا مطلب ہے جب قرآن اترا انہوں نے نہیں کوششیں کی ہوں گی کہ کوئی صورت لے کر آئیں, کوئی آیت لے کر آئیں؟ جب وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنا مال لٹایا, اپنی جانیں بھی لٹا دی اس اسلام کی مخالفت میں, تو آپ کا مطلب ہے انہوں نے کبھی نہیں کوشش کی ہوگی کہ وہ ایک کلام ایسا لا کے رکھ دے کہ جس کے جو مقابلہ کرے اس قرآن کا, ایک ایسا کلام لے کر آئیں. ظاہر ہے کوشش کی تھی, یہ کوشش تو اس نے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دی تھا مسلمہ کذاب نے کی تھی, اس کی مجھے پوری نہیں آتی مگر الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل, تو ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے, کیا ہے ہاتھی, اس کی سونڈ لمبی اور دم چھوٹی. اس کے اس قبیلے والوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ کسی اور کو نہ سلا دینا, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بھی ایک قرآن ہے یہ کسی اور کو نہ سنا دینا, اس کے قبیلے والوں نے اس کو شٹ کر دیا. تو یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے کوششیں کی تھی مگر وہ نہیں مقابلہ کر سکے تھے اس کا, اسی لیے بے بس تھے نا کہ اب کیا کریں, اسی لیے اب ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہانک رہے, نہیں جی تو وہاں وہاں سے لے آتا ہے, یہ وہاں سے لے آتا ہے, ورنہ لاتے وہ تو چیلنج کا مقابلہ کرتے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پھر. اگر وہیں پہ تو مسئلہ آتا تھا کہ جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اب کیسے اس کا جواب دیں؟ وہ جان گئے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جس کے آگے ہم کچھ رکھیں گے تو وہ کچھ معنی نہیں رکھے گا، اور ہم آج بیوقوفیوں کے اندر ایسی جو فضول قسم کی لوگوں نے لکھی ہوئی باتیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ تو تمہیں کچھ سمجھتے ہیں، ایک آیت نہیں کوئی بنا سکا، ہم ان کی کتابوں کو کہہ رہے ہیں نیو قرآن۔ یہ قرآن کہنا بھی، یہ لفظ کہنا بھی ان کتابوں کے لیے ایک توہین کی بات ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ لوگوں کی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا یہ کہانیاں پہلوں کی، لوگوں کو پٹ آف کرنے کے لیے نا، یہ کیا سننے جا رہے ہو، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ کیا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کیونکہ اس قرآن میں جو پچھلے لوگوں کے، پچھلی قوموں کے قصے تھے تو کہتے تھے کہانیاں ہی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ کے دیکھا، اس میں تو وہ سٹوریز ہی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں سے زبان سے خود سنا میں، اور ایک نے، کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ، مجھے تو کسی نے کہا ہے، اب وہ چونکہ اتنی زیادہ مسلمان تو ہے لیکن اتنا اس کو اسلام کا نہیں پتا، کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ تو کرسچنز کے اس سے لیا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے ان کی ہیلپ سے بنایا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو یہی بات تو قرآن کہتا ہے، یہ دیکھو کہ وہ مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے، تو آج بھی ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے خود ہی دین سے دور ہیں نا وہی پھر ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا مسلمان کو اتنا اگنورنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے قرآن میں کیا ہے، اس کے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، ان ناموں کی صورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، رسول پہ ایمان رکھنے والا اللہ کی کتاب سے اتنا اگنورنٹ ہوگا؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہ اس نے لکھوا لیا، اس کو کیسے لکھوا لیا کہ وہ فہیا تملا علیہ بکرا تم واسیلا، کہ یہ جو ہے اس نے لکھوا لیا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو صحابہ کرام کو بلاتے تھے کہ بھئی آ کے لکھو وحی کو، ٹھیک ہے؟ تو کاتبین وحی ہوتے تھے، ایسے صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ کاتبین وحی ہیں، وہ پھر لکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے، خود تو نہیں لکھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی کہانی ہے، یہ لکھوا لیتا ہے ان کو، یعنی وہ جب ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں آپ، فہیا تملا علیہ بکرا تم واسیلا، تو یہ جو ہے املا کی جاتی ہیں اس پہ صبح اور شام، یہ اس پہ صبح اور شام املا کی جاتی ہیں، یعنی وہ ان غلاموں سے یہ سن کے آ جاتا ہے، اس کو نقل کرائی جاتی ہیں، وہاں سے یہ سنتا ہے اور یہ جو ہے نا میمرائز کر لیتا ہے، ان کو یاد کر لیتا ہے، پھر آ کے یہ ان کو لکھوا دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ جو سارے غلام تھے جن کے نام یہ لیتے تھے، وہ سارے کے سارے ہی مسلمان ہو گئے، وہ اتنی ہی زیادہ علم والے تھے، اتنے ہی زیادہ نالج والے تھے، تو پھر وہ خود ہی کیوں نہ نبی بن کے بیٹھ جاتے، ان کو کیا ضرورت تھی پھر اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام پیش کر سکتے تھے وہ، کہ تو وہ کسی اور کو ڈکٹیٹ کراتے یا کسی اور کو یہ بتاتے۔ دوسرے یہ کہ جتنے غلاموں کا یہ ذکر کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی عربک بھی صحیح طرح نہیں جانتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، تو کہاں سے ایسا کلام پیش کر سکتے تھے یا وہ بتا سکتے تھے جس کے اندر جو اتنا فصاحت والا ہو کہ بڑے بڑے شاعر جس کے آگے مقابلہ نہ کر سکے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ اس کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو سر، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ نہیں، تم کہتے ہو کہ یہ غلاموں سے سیکھ کے آ جاتا ہے، یہ اس سے سیکھ کے آ جاتا ہے، غلاموں کو اتنا نالج کہاں ہے جو باتیں اس قرآن میں ہیں؟ یہ قرآن تو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اور واقعی کئی باتیں تو آج کے زمانے میں آ کے کھل رہی ہیں جو اس زمانے میں تو لوگوں نے جیسا سنا سمعنا واتانا کیا, انہوں نے جیسا سنا وہ ویسے ہی انہوں نے اطاعت کی, ویسے ہی ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر. لیکن آج پھر سائنس نے ان باتوں کو پروف کیا کہ یہ واقعی اس طرح سے ہے, اس میں بھی جوڑے ہیں جو پلانٹس ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں اور واقعی اس طرح سے تیر رہے ہیں اپنے آربٹس میں یہ سارے پلانٹس. اور کیسے یہ اور بھی کئی چیزیں, یہ تو میں آپ کو ایک دو باتیں بتا رہی ہوں, کئی چیزیں جو آج پتہ چلی ہیں. تو اس کو تو نازل کرنے والا وہ ہے جو چھپی بھی باتیں جانتا ہے. پھر اس میں کئی پیشین گوئیاں تھیں, کئی آنے والے وقت میں جو پوری ہوئیں وہ پیشین گوئیاں تھیں. ان میں روم کی فتح تھی فار ایگزامپل, اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو وہ چیزیں پوری ہوئیں جو کبھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی پوری ہو سکتی. یہ تو اس کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے جو چھپے کھلے کا جاننے والا ہو. اور یہ غلام کہاں سے اتنے قابل ہیں کہ وہ یہ بتا سکے. انہ کان غفور الرحیم, سبحان اللہ, بے شک وہ ہے غفور اور رحیم, معاف کرنے والا رحم کرنے والا. آپ دیکھ لیں بات کس کی ہو رہی ہے, ان کفار کی, ان کے باتوں کی جو انہوں نے اعتراض کیے اللہ ہی کے کلام پہ کہ اس کے کلام کو کہہ دیا کہ یہ ان غلاموں کی بات ہے. یعنی کتنی ایک توہین آمیز بات ہے نا, یہ کتنی ایک بری بات ہے. کہاں اللہ کا کلام اتنا عظمت والا, اتنی بڑائی والا, اور کہاں یہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ ان غلاموں نے بنایا ہوا, یہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کلام کس کا اور نام کس کے لگا رہے ہیں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ کان غفور رحیم. ان کی بات کا جواب دے کے کہ نہیں یہ انہوں نے نہیں اتارا, یہ ان کی طرف سے نہیں آیا, یہ اللہ نے اتارا ہے. اور پھر فرمایا وہ غفور الرحیم ہے, یعنی کہ اگر تمہیں اس کے بعد بھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے, تو اللہ کی طرف پلٹ آنا, اس کے دروازے تب بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے, اس کی مغفرت تب بھی تمہارے لیے ہوگی. کبھی بھی تمہیں خیال آ جائے کہ جس رستے پہ جا رہے ہیں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اللہ اکبر, واقعی وہ غفور رحیم ہے. اس کے بعد جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے کسی کی کوئی غلط بات ہم دیکھتے ہیں, تو ہم پھر اپنے دروازے کیوں جلدی سے بند کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں بس معاف کرنا, اب ہمارے ساتھ اس نے ایسے کیا, ہم نے نہیں بس اپنا دل بڑا کرنا. فوراً بہت سنگ دل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو کس حد تک چانس دیتا ہے, اتنی باتیں سن کے بھی ان کا چانس ختم نہیں کیا. فرمایا انہ کان غفور رحیم. اچھا یہی بات یہاں پہ, یہ جو ایک بات مجھے بتانی بھول گئی تھی کہ یہ جو پیچھے آیا نا آیت نمبر 1 میں للعالمین النذیرہ, میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بشیر نہیں آیا نذیر آیا. بات پتہ نہیں میں بھول گئی آپ کو بتانی کہ بشیر کیوں نہیں آیا, نذیر صرف کیوں آیا, اس لیے کہ یہ بات آپ ٹون آگے دیکھ رہے ہیں نا, کتنی ان کو سختی سے تردید کی گئی, ان کے اوپر کتنا غصہ کیا گیا کہ تم اس کے باوجود کہ وہ رب ایسا اور ایسا ہے تو تم آیت نمبر 3 میں آیا پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ نہیں پیدا کرتے. یعنی ایک غصے کی ٹون ہے ان کے لیے, تو اس کے لیے انذار کا ہے کہ پھر وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. وقالو, اور انہوں نے کہا, اب رسول کے اوپر جو اعتراض بڑا ان کو تھا وہ اعتراض بتایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد جواب بھی دی جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. قالو, انہوں نے کہا ما لی ھذا الرسول, کیا ہے اس رسول کو. اب یہ مالی کے اندر جب آتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک استہزاء بھی ہوتا ہے کہ ایک مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے, ایک طنز بھی ہوتا ہے. हाँ भाई क्या बात है, इस तरह से करके कोई बात करते, क्या मसला बना हुआ है भाई। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये रसूल है, तो मा लिहाज़ रसूल याकुलू, खाता है अत्ताम खाना, वही यमशी फिल अस्वाक, और देखो चलता फिरता भी बाजारों में। नहीं उनके लिए कितनी बड़ी है ये बात ही, कि अगर ये अपने आप को इतना ही बड़ा समझता है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूं, तो खाना क्यों खाता है? यानी खाना तो इसको नहीं खाना चाहिए फिर, खाना खाना तो एक वो मतलब इंसानी जरूरत है, यानी फिर तो इसको एक फरिश्ता होना चाहिए, खाना तो एक जरूरत की चीज होती है। ऐसे आज भी वो सोचते हैं ना कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो कुछ खाएंगे ना पिएंगे, बस ऐसे एक तरफ बैठे रहेंगे, उनकी जिंदगी क्या होगी, बस वो अल्लाह अल्लाह करें जी, उनका खाने पीने और ये दुनिया के कामों से क्या ताल्लुक है। और यमशी फिल अस्वाक, ये तो बाजारों में भी जाता है, इसका मतलब बाजार में जाना अपनी जरूरत के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बाजार चले गए, ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, इनका बाजारों में क्या काम है, यानी इनको तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वो हाँ, एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो बहुत अल्लाह के करीब हो या कुछ हो, वो बाजार में, वो मॉल में, वो ऐसी जगहों पे, जब हम एक सुपर नेचुरल सा एक तसव्वुर जहन में बिठा लेते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये तो पता नहीं कोई और ही मखलूक है, इनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये बस हमें दीन पढ़ाएं, दीन सिखाएं, मसले मसाइल बताएं, और बस अल्लाह अल्लाह करें, बस दैट्स इट। एक तरफ इनको कोने में बिठा दिया जाए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना भी खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में भी जाते थे, अपनी जरूरत के लिए भी जाते थे, दावते दीन के लिए भी जाते थे, तिजारत के मसले मसाइल सिखाने के लिए भी जाते थे। कुछ हदीस हम पढ़ते उनके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहां पे एक आदमी ने ऐसे ऐसे रखा हुआ था, वो ऐसा सामान बेच रहा था, ऊपर ऊपर खुश्क रखा था, नीचे तर अनाज रखा हुआ था, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया, एक सहाबी को आपने पीछे से पकड़ लिया, वो फिर उन्होंने एकदम पहचाना नहीं था, तो उन्होंने कहा कौन है, जब उन्होंने पहचान लिया तो फिर उसके बाद और ज्यादा चिमट गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो कई बाजार की भी अहादीस आती हैं कि बाजार में आप जा रहे थे, फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाया करते थे। अब इसके अंदर ये सोचना बाजार में कैसे चले गए, यानी वो उनके लिए ये एक ऐसी बात थी कि फिर तो बाजार की इसको जरूरत क्यों होनी चाहिए, ये तो हमारी जरूरतें हैं। लाउ ला उन्जिला इलैहि मलकुन, इसके ऊपर कोई तो फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता, जो फयकूनु माहु नजीरा, जो इसके साथ साथ चले खबरदार करने वाला, जो साथ बॉडी गार्ड के तौर पे चले, जो साथ इसके खिदमत गुजार के तौर पे चले, जो साथ एक नौकर के तौर पे चले, कि जब ये हुक्म दें कुछ तो आगे आगे बढ़ के काम करे, जब इन्होंने कुछ बताना हो तो वो भी साथ साथ इंतजार करे, वो भी साथ साथ बताए लोगों को, तबलीग करे लोगों को, तो साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं चलता, जबकि वो देखते थे लोग इनको सता रहे हैं, लोग इनके ऊपर आवाजें कस रहे हैं, लोग इनको तरह तरह से तकलीफें दे रहे हैं। अबू लहब तो पीछे लग जाता था, कहता था लोगों इसकी बात ना सुनना, ये मेरा भतीजा है, इसकी बात ना सुनना बिल्कुल, तो वो देखते थे कि यानी इसकी क्या वैल्यू है, इसकी तो कोई बात इसके अपने घर वाले नहीं सुनते, और ये देखो ये कैसे इसके पीछे इसका चच्चा जो है वो इसकी बात को रद्द करता फिर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये हम इनको क्या माने। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज्यादा अहमियत ही नहीं देनी, कुछ नहीं समझना, लो ये क्या बात हुई, इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं चलता। अच्छा वैसे भी लोग अगर किसी को रिजेक्ट कर रहे हो ना, लोग किसी को ऐसे मतलब तकलीफें दे रहे हो और वो खामोश है, तो खुद ब खुद ही बाकी लोग भी कहते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। आजकल वैल्यू तो समझी जाती है, और उस जमाने में भी ऐसे ही था, आगे की आयत में आ ही रहा है, वैल्यू किसकी होती थी, जो भाई बहुत ही बड़ी कोई सवारी पे आए, कोई वो है, उसके आगे पीछे लोग हैं, गार्ड्स हैं उसके, फिर दिल हमारे भी रोब से भर जाते, फिर हम भी कहते हैं कि वाह भाई ये कोई शान वाला बंदा है, ये कोई बड़ी वैल्यू वाला बंदा, ये क्या अकेला फिरने लगा हुआ, ना कोई इसके गुलाम नौकर, ना कोई इसको पंखा झलने वाले, ना कोई इसको ऐसे बड़ी बड़ी सवारियों पे, कोई हाथी पे आ रहा हो, कोई उस पे आ रहा हो बड़ी शान से, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा हो, कोई शाही सवारी पे आ रहा हो, फिर वह हम माने भी, ये हमारी भी और उस जमाने के उन लोगों की भी जहनीयत क्या थी, मटीरियलिस्टिक। جو آگے نظر آ رہی ہے. او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا, یہاں ڈالا جاتا اس کے اوپر کوئی خزانہ, یہاں ہوتا اس کے لیے کوئی باغ کہ کھاتا اس میں سے. دیکھیں مٹیریلسٹک سوچ تھی نا, کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ, کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اس کے اوپر, کوئی خزانہ اس کے پاس ہوتا. یہ تو کہتا ہے نا میں بہت اللہ کا پیغمبر ہوں, اس کا نبی ہوں, اس کا رسول ہوں, تو پھر اللہ اس کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں دے دیتا. یہاں چلو اور کچھ نہیں ہے تو کوئی باغ ہی اس کے پاس ہوتا کہ اس میں سے کھا لیتا, تو اس کو روزی کمانے کی تو نہ ضرورت پڑتی, ان کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں. فوراً کیا دماغ میں آتا آج کی میٹیریلسٹک سوچ کے مطابق, دیکھیں آج کی سوچ کے مطابق کیا آتا پھر, کیونکہ بہت آسان ہو جائے گا ان کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرنا, کیونکہ ابھی لگے گا ہائے وہ لوگ ایسے کہتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سیم سوچ ہے آج ہماری بھی, یہ جیسے ان کی نظر کے اندر میٹیریل کی ویلیو تھی, ان کی یہ بات کیا بتا رہی ہے, خزانے ہونے سے ان کو تو نہیں خزانے مل جانے تھے, ان خزانے ہوتے کوئی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتا پھر تو ہم بات مانتے, اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, ہم بھی کیوں پوچھیں پھر, اس کو تو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, بے عزت کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, تو ہاں ایسے پھر آدمی کی ہم بھی کیوں بات سنیں, وہ کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے. تو آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, چاہے وہ کتنے ہی بڑے اچھے کردار کے مالک ہوں, اچھے اخلاق کے مالک ہوں, شرافت والے ہوں, ان چیزوں کو نہیں کوئی ویلیو دیتا. ویلیو دی جاتی ہے ایسی چیزوں کو, وہی ان کا بھی مسئلہ تھا. جب کیونکہ ہم ایسی آیتیں پڑھتے نا تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں کرتے تھے, ایسے کیوں کرتے تھے جیسے کہ ہم جیسے آج کرتے نا ویسے ہی وہ بھی کرتے تھے. آج سلوٹ کس کو ہے, سلامیں کس کو ہیں, آپ کھڑے کس کو دیکھ کے ہو جاتے, آپ کا دل روب سے کس کو دیکھ کے بھر جاتا ہے, ایسے کو تو نہیں دیکھ کے بھرتا جس کے پاس کوئی دین ہو, اخلاق ہو, نیک ہو, ایسے کو دیکھ کے بھرتا ہے جس کے پاس آپ بہت مال و دولت دیکھ رہے ہو, جس کی بڑی سی گاڑی آگے کھڑی ہو, جس کا محل کی طرح کا گھر ہو. تو میٹیریلسٹک سوچ اس وقت بھی وہی تھی اور آج تک وہی ہے. مانیں گے تو اس کی مانیں گے جو بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے, ان کی مان کے کیا کرنا ہے ہم نے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیغام کیا لایا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماننی اس کی ہے, ہم نے پہننا اس کے جیسا ہے جو امیر ہے, جو بڑے ہیں, جو نامور ہے, جو سیلیبریٹیز ہیں. وہ عام بندہ جائے جتنا بھی اچھا لباس پہن کے آ جائے, جتنا بھی پاک اور کتنا بھی صاف اور کتنا بھی عمدہ ہو, وہ ہمارے لیے جچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے. اس کا سٹیٹس دیکھ کے بات مانی جاتی ہے نا, مال دیکھ کے بات مانی جاتی ہے, اسی طرح ان کا پرابلم تھا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے. ان ظالم لوگوں نے یہ بات کہی لوگوں کو تاکہ لوگ ان کے نہ کہیں پیچھے چل پڑے, تو لوگوں کو ہٹانے کے لیے کیا کہا, لو ان کے اوپر تو جادو ہوا ہے, تم کیوں ان کی باتیں سن رہے ہو. انظر کیف ضرب لك الامثال, اب اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں, اے نبی آپ دیکھو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا, تو وہ بھٹک گئے ہیں, فلا یستطیعون سبیلا, نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی, اتنے لاسٹ ہو گئے کہ ان کو راستے کی نہیں سمجھ آ رہی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ راستہ نکالیں تو کدھر سے نکالیں, کدھر کو جائیں, کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. کوئی دیوانہ کبھی کہتے, کبھی شاعر کہتے, کبھی کہتے کہ یہ سحر زدہ ہے, کبھی کچھ کہتے, کبھی کچھ کہتے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بات نہیں کر رہے, امثال ہیں, گھڑ گھڑ کے لا رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں باغ کیوں نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کوئی ایسا کیوں نہیں ہے کوئی کہ بھئی آگے پیچھے فرشتہ چل رہا ہو, کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں, کبھی کہتے ہیں چلتا کیوں ہے بازار میں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ کھاتا کیوں ہے. مطلب ایک بات پہ تو تم کوئی بات کو اعتراض کر رہے ہو تو بات سمجھ آتی, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح سمجھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.